بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر رہے تھے۔ قاری جناب قاسم رضیعی. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل آپ کو بتائیں، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلومات پروگرام سماعت فرمائیں. اور اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام قرآن اور زندگی نشر ہوگا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایرانی فوج کے ذوالفقار نامی ساحلی مشقیں جاری ہیں، اور نئے مرحلے میں فرضی دشمن کے ساحلوں تک رسائی حاصل کر کے پلوں پر قبضہ کرنے کی مشق انجام دی گئی. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کے قومی دفاع کے اختیارات سے متعلق قوانین میں بعض ایران مخالف شقیں امریکہ کی غلط مخاصمانہ، اشتعال انگیزی اور مداخلت پسندانہ خصلت کی آئینہ دار ہیں. اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کے اعلی سطحی اجلاس میں پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا ہے، اور برازیلین فٹ بال لیجنڈ پیلے کے انتقال پر برازیل کی حکومت نے ملک میں 3 روزہ اہم سوگ کا اعلان کیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایرانی فوج کی ذوالفقار نامی ساحلی مشقیں جاری ہیں، اور نئے مرحلے میں تمب نامی ایم فی بی ایس شپ T-72 ٹینکوں اور BMP-2 پرسنل کیریئر کے ذریعے فرضی دشمن کے ساحلوں تک رسائی حاصل کر کے پلوں پر قبضہ کرنے کی مشق انجام دی گئی. ذوالفقار نامی فوجی مشقوں کے میڈیا سینٹر کے مطابق آپریشن کے دوران ایم فی بی ایس شپ فرضی دشمن کے ساحلوں کے انتہائی قریب پہنچا، اس کے 3 دروازے کھلے جس سے بختر بند گاڑیاں نمودار ہوئیں. اس موقع پر خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد، آرمی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل سید عبد الرحیم موسوی، بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی اور بہت سے دوسرے فوجی کمانڈروں نے اس آپریشن میں حصہ لینے والے جوانوں کی کارکردگی کو سراہا. اسلامی جمہوریہ ایران خلیج فارس کے علاقے کا واحد ملک ہے جس کے پاس بکتر بند ساز و سامان کو منتقل کرنے کی صلاحیت کا حامل ایک بھاری بھرکم بحری بیڑا موجود ہے۔ واضح رہے کہ ایرانی فوج کی سالانہ ذوالفقار فوجی مشقیں جمعرات کی شب یا زہرا کے کوٹ کے ساتھ جنوب مشرقی ایران کے علاقوں، مکران کے ساحلوں، مشرقی آبنائے ہرمز سے لے کر گواتر کی بندرگاہ تک اور بحر عمان سے لے کر بحر ہند کے شمال میں 10 ڈگری کے مدار میں انجام دی جا رہی ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے قومی دفاع کے اختیارات سے متعلق قوانین میں بعض ایران مخالف شقیں امریکہ کی غلط مخاصمانہ، اشتعال انگیزی اور مداخلت پسندانہ خصلت کی آئینہ دار ہیں، جن کا مقصد ایران فوبیا اور ایران کی سیکورٹی کے خلاف ماحول کو سازگار بنانا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے قومی دفاع کے اختیارات سے متعلق قوانین کی شقوں میں ایران کی علاقائی سرگرمیوں کے بارے میں کیے جانے والے بے بنیاد دعوے خلیج فارس اور مغربی ایشیا میں امریکہ کے تباہ کن اور عدم استحکام پھیلانے کی پالیسی جاری رکھے جانے کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان قوانین میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں جھوٹے الزامات کا اعادہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ امریکہ کی حکومت نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ طور پر علیحدگی اختیار کر کے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں اپنے حقوق سے مکمل طور پر بہرا مند نہ ہونے کے باوجود ایران نرمی کا مظاہرہ کر کے مسلسل کوششیں کرتا رہا تاکہ اس معاہدے کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں میں جملہ روایتی دفاعی شعبے میں دیگر ملکوں کے ساتھ ایران کا تعاون بین الاقوامی قوانین اور عالمی معاہدوں کے تناظر میں مشترکہ مفادات کے دائرے میں بالکل منطقی رہا ہے، جو کسی بھی تیسرے ملک کے ہرگز خلاف نہیں ہے۔ پاکستان میں اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کے اعلی سطحی اجلاس میں پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کے اعلی سطحی اجلاس میں ملک کو درپیش سیکورٹی اور اقتصادی چیلنجوں کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق اجلاس میں وفاقی وزراء، آرمی چیف اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں نیز دیگر اعلی رتبہ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں انٹیلیجنس اور سیکورٹی اداروں کے سربراہوں نے دہشت گردی کی حالیہ لہر کے عوامل اور اس کے مقابلے میں انجام دیے جانے والے اقدامات کی رپورٹ پیش کی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں اور ان کے مقابلے میں پوری قوم ایک بیانیے پر متحد ہے۔ اجلاس میں پاکستان کی معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور معیشت کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں پاک افغان سرحدوں پر کشیدگی پر وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے بریفنگ دی اور افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ رابطوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان کے ساحلی علاقے گوادر میں دفعہ 144 کے باوجود حق دو تحریک کے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ساحلی علاقے گوادر میں دفعہ 144 کے تحت ایک جگہ پر 5 یا اس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی کے باوجود مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق گوادر میں حق دو تحریک کی کال پر جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران گزشتہ 4 دن میں مختلف علاقوں میں پرتشدد واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ گوادر میں اب تک 100 سے زیادہ افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں بیرون ملک سے آنے والے سبھی مسافروں کی اسکریننگ اور کورونا ٹیسٹ لازمی کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وفاقی حکومت نے ملک کے سبھی ہوائی اڈوں پر بیرون ملک سے آنے والے تمام مسافروں کی اسکریننگ اور کورونا ٹیسٹ کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وفاقی حکومت کی ہدایات کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے سبھی مسافروں کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا اور نتیجہ مثبت آنے پر مسافر کو قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے ریپڈ کورونا ٹیسٹ اور متاثرہ افراد کے قرنطینہ کی ذمہ داری بارڈر ہیلتھ سروس کے سپرد کی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ہندوستانی ہم منصب نریندر مودی کو ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ شہباز شریف نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ماں کے انتقال پر اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ ماں کو کھونے سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ واضح رہے کہ ہندوستانی میڈیا نے جمعے کو خبر دی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ ہیرا بین مودی 100 برس کی عمر میں چل بسیں۔ انہیں منگل کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اور جمعے کی صبح 3:30 بجے انہوں نے آخری سانس لی۔ ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان کے صدر مقام زاہدان کے محکمہ پولیس کے نگراں کمانڈر نے کہا ہے کہ شہید تردست چیک پوسٹ کے سیکورٹی اہلکاروں کو مشن پر جاتے وقت مسلح عناصر کی جانب سے دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان کے صدر مقام زاہدان کے محکمہ پولیس کے کمانڈر کرنل خدا رحم فروغی نے ایرنا سے گفتگو میں کہا کہ کار میں سوار مسلح دہشت گردوں نے سیکورٹی اہلکاروں کے گشتی دستے پر یہ دہشت گردانہ حملہ جمعرات کو غروب کے وقت کیا۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں کی جانب سے جوابی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دہشت گردانہ حملے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عالمی ریڈ کراس کمیٹی نے پیش گوئی کی ہے کہ اگلے سال بھی یمن میں انسانی صورتحال نازک بنی رہے گی۔ عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کے فقدان اور اقتصادی اور موسمیاتی بحرانوں کی سنگینی نیز فنڈز دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے 2023 میں بھی یمن کی انسانی صورتحال بہتر نہیں ہو سکے گی۔ ریڈ کراس کمیٹی کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کی رپورٹ کے مطابق یمن میں تقریباً 2,16,00,000 افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی نے بی جے پی حامیوں کے جے شری رام کے نعرے کے خلاف نعرے کی وجہ سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان میں ہاوڑا اسٹیشن پر وندے بھارت ایکسپریس کے افتتاح کے موقع پر بی جے پی حامیوں کے جے شری رام کے نعرے بازی کی وجہ سے ممتا بنرجی ناراض ہو گئیں اور اسٹیج سے اتر کر سامعین کی صف میں بیٹھ گئیں۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنب نے انہیں منانے کی کوشش کی مگر ممتا بنرجی اسٹیج پر نہیں آئیں، تاہم گورنر کی درخواست پر انہوں نے وزیر اعظم مودی جو ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے کی موجودگی میں مختصر خطاب کیا۔ رپورٹ کے مطابق ممتا بنرجی جیسے ہی ہاوڑا اسٹیشن پر پہنچی بی جے پی حامیوں کا ایک گروپ جے شری رام کا نعرہ لگانے لگا۔ اس پر ممتا بنرجی نے ناراضگی ظاہر کی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کم روشنی کے سبب ڈرا ہو گیا ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے 5ویں دن پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے پہلے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 311 رن بنا کر اننگ ڈکلیئر کر دی تھی، جبکہ کیویز کو 15 اووروں میں 138 رنوں کا ہدف دیا تھا۔ ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا، تاہم ٹیم ہدف سے دور رہی اور محض 85 رن بنا سکے، جبکہ خراب موسم کی وجہ سے میچ روک دیا گیا۔ پہلے ٹیسٹ میچ کے 4th دن نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف پہلی اننگز 9 وکٹوں کے نقصان پر 612 رن بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی۔ برازیلین فٹ بال لیجنڈ پیلے کے انتقال پر برازیل کی حکومت نے ملک میں 3 روزہ عام سوگ کا اعلان کیا ہے۔ برازیل کی حکومت نے ملک کے مایا ناز فٹ بالر پیلے کے انتقال پر ملک میں 3 روزہ عوامی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ پیلے کے نام سے مشہور فٹ بال کی دنیا کے عظیم کھلاڑی ایڈیسن آرانٹیس ڈونا سیمنٹو جمعرات کی شب 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ برازیل کے میڈیا نے گزشتہ دنوں خبر دی تھی کہ فٹ بال لیجنڈ کی کیمو تھراپی مؤثر واقع نہیں ہو رہی ہے اور البرٹ آئنسٹائن ہسپتال کے ڈاکٹروں نے کیمو تھراپی کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام قرآن اور زندگی، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے, اور آج یہاں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت کے حوالے سے. اور اس گفتگو کو یہاں پر لے کر حاضر ہوئے ہمارے عزیز مہمان علی جناب مولانا سید سکندر کاظم تقوی صاحب, چلیں گے ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہمارے کچھ عزیز مہمان اور تشریف فرما ہیں, ان سے بھی ہم آپ کا تعارف کرائیں گے اور ان کا تعارف آپ سے کرائیں گے. تو بغیر کسی وقفے کے چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں اور ان کا استقبال کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولانا آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہاں پر لے کر حاضر ہوئے, اور یقیناً آپ کی ضرورت ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے. آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئے اس گفتگو کو لے کر ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس پروگرام کو آپ نے زینت بخشی. ان شاء اللہ ہم پلٹ کے آتے ہیں آپ کی خدمت میں. ناظرین کرام, ہماری گفتگو مولانا سے ہوگی مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بغیر کسی وقفے کے اب چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور ان کی رافت کو معلوم کرتے ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے رحمت بنا کر بھیجا ان کی رحمت کیا تھی اور رافت ان کی کیا تھی. تو قبلہ بریک کے بعد بھی آپ کا استقبال ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے ہماری زندگی میں کہ جو ہم رحمت اور رافت کی تلاش کیا کرتے ہیں, سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لائے تو ہم ان کی زندگی کے دوسرے حصے پر گفتگو کریں. اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہاں پر ہمارے ناظرین یہ جان لیں کہ رحمت اور رافت کہتے کسے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ان معنی کے مفاہیم کو ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اپنے ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں, اور بہت ہی اچھا موضوع آپ نے پیش کیا ہے, یہاں پر انتخاب کیا ہے برنامے کے لیے. اس حوالے سے بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے, سب سے پہلا پہلو آپ نے اس کا اشارہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ رحمت کا مفہوم ہے کیا.
جی,
رحمت ایک بدیہی مفہوم ہے کہ ہر انسان اس کو جانتا ہے کہ مہربانی کرنے کو رحمت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطیوں پر معاف کر دینے کو رحمت کہا جاتا ہے.
جی,
یا مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو ضرورت ہے, اس کی ضرورت کو پورا کر دینے کو رحمت کہا جاتا ہے. اور مختلف مراحل پہ جب کہیں پر ہم دیکھتے ہیں سامنے والا لاچار ہے,
جی,
اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, ایسی جگہ پر جہاں پر ہمارے پاس قدرت ہے اور سامنے والے کے پاس قدرت نہیں ہے, ایسی جگہ پر اپنی قدرت کا غلط استعمال نہ کرنا,
جی,
یا حتیٰ کچھ جگہوں پر قدرت کا استعمال بالکل نہ کرنا رحمت کے معنی میں ہوتے ہیں.
جی,
لیکن رحمت اور رافت دونوں ایسے کلمے ہیں کہ جو قرآن کے اندر ساتھ ساتھ میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور الگ الگ بھی استعمال ہوئے ہیں. رحمت اور رافت دو ایسی صفات ہیں کہ رحمت تو دوسروں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا ہے,
جی,
لیکن رافت ایک ایسی صفت ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہے اور اللہ کے بعد پیغمبر کے لیے استعمال ہوئی ہے.
جی,
فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ رحمت ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو بدیہی تھا, لیکن رحمت کے اندر جب شدت آ جاتی ہے تب اس کو رافت کہا جاتا ہے. اگر یہ دونوں لفظ اپنے ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ڈفرینس ہے اس کے اندر, لیکن اگر یہ ساتھ میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں تو یہ مشترکہ طور پہ رافت اور رحمت ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ اس کی تعریف ہے, اور ایک مفہوم جو اس کا ہے وہ بہت ہی بدیہی مفہوم.
جی ہاں, اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے یہاں پر پیش کیا کہ دو ہی ذات ایسی ہیں, ایک ذات خداوندی جس نے اپنے لیے رحمت اور رافت کا لفظ استعمال کیا, دوسرا آپ سرکار دو عالم کے لیے. تو یہاں پر اگر ہم اس چیز کو لے کر چلتے ہیں تو کیا آیات الہیہ, آیات قرآنیہ اس حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو رحمت کی تائید یا ان کی رافت کے اوپر دلالت کرتی ہوں؟ میں چاہوں گا کہ چونکہ بہرحال گفتگو کو اگر انسان اہمیت دینا چاہے تو بہترین منبع ہمارے پاس قرآن کریم ہے, اس کے ذریعے سے ہم چاہیں گے کہ ہم ناظرین کو ہمارے بتائیں کہ سرکار دو عالم کی اس صفت کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے.
جی, بہت ہی اچھا پہلو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیے, قرآن کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
جی,
کہ پیغمبر کی ذات ایک رحمت ہے خود تمام عالمین کے لیے.
جی,
لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے جو پیغمبر کی ذات کو ایک رحمت کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا، دنیا کے سامنے پیش کیا، اس سے پہلے دیکھیں کہ پیغمبر کی ذات ہے کیا. بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں اس شخص کو کس نے آ کر یہ مقام و منصب دیا ہے. اگر ہم پیغمبر کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ پیغمبر کی ذات نہیں ہے سوائے رسول کے. تو لہٰذا پیغمبر کی جو آفیشیل پوزیشن ہے، جو ان کا منصب ہے جو حقیقی طور پہ، وہ ہے رسالت کا منصب، وہ ہے نبوت کا منصب، وہ ہے ولایت کا منصب. تو یہ ولایت اور رسالت اور نبوت کو عطا کرنے والا کون ہے؟ جب ہم اس کی طرف غور کریں گے تو پیغمبر کی ذات میں اور ان کی جو صفات ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر طریقے سے نمایاں ہو جائیں گے. جب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، کہ پروردگار کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر غضب بھی پایا جاتا ہے، رحمت بھی پائی جاتی ہے، لیکن رحمت ہمیشہ مقدم ہے غضب کے اوپر. اگر اور بھی ہم لوگ اور زیادہ توجہ کریں اس موضوع کے اوپر تو ہمیں یہ نتیجہ ہمیں حاصل ہوگا، ہمیں عائد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صرف رحمت پائی جاتی ہے. وہ غضب اگر آ رہا ہے تو وہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ غضب کر رہا ہے، اور غضب اگر آ رہا ہے تو وہ غضب اس کی ذات سے ناشی نہیں ہے، اس کی ذات سے نکل کے نہیں آ رہا، بلکہ وہ غضب ہمارے کچھ اعمال و کردار کا نتیجہ ہے.
بے شک
آپ دیکھیں پروردگار کیوں غضب کرنا چاہے گا. اگر آپ فرض کیجئے آپ کسی بچے سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے لے کے وہاں تک کے راستہ طے کرو اور اپنے راستے میں یہ کام کرتے چلے جانا، اگر وہ بچہ سب کام اپنی جگہ پر صحیح انجام دے تو ایک عادل شخص اگر ہو، ایک عاقل شخص اگر ہو، تو وہ کبھی بھی اس بچے پہ ناراض نہیں ہوگا.
جی
کیونکہ اس نے سارے کام صحیح طریقے سے انجام دیے. تو اگر کوئی عاقل شخص ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا ہے اگر سامنے والا کوئی غلطی نہ کرے.
جی
تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار بھی یہی اسی زادی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو تمہاری جو غلطیاں ہیں، یہ جو غضب ہے پروردگار کا، وہ انسان کی غلطیوں، انسان کے کردار کی وجہ سے نکل کے سامنے آتا ہے. کیونکہ انسان ایک غلطی کرتا ہے لہٰذا یہ اللہ کا غضب سامنے آتا ہے. اور ہم زیادہ ڈیپ میں جائیں اس مسئلے کے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کی غلطیاں جو ہوتی ہیں، یا وہ حقوق الناس ہیں یا حقوق اللہ ہیں.
جی
اگر حقوق الناس ہیں تو اس میں عدل اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب کرے.
جی
مثال کے طور پہ آپ فرض کریے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی، فرض کیجئے آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہم آپ سے کہیں کہ آپ جو آپ کی جگہ ہیں وہاں پر آ کے ہم بیٹھ جائیں گے زبردستی.
جی
تو اس میں اگر ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا غضب دکھائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کی ذات کو ایک نقصان پہنچ رہا ہے.
جی
تو لہٰذا اگر ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہ لائیں، یعنی ہم یہ تصور کریں کہ اللہ کو یہاں پر غضبناک نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں پر ظلم ہے آپ کے حق میں.
بے شک. اور آپ نے اشارہ کیا کہ جو غضب ہے وہ انسان کے عمل کی وجہ سے، نزات پروردگار صرف رحمت ہی کے لیے، انسانیت صرف وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. یہاں پر بہرحال یہ ہمارے حاضرین بھی،
اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آیت یہاں پر پیغمبر کے حوالے سے پڑھ لوں کہ جو آیت اس کے اندر بہت ہی،
جی ہم انشاءاللہ اپنے دیکھیں حاضرین ہمارے کس طریقے سے اس سے ہمارے شریک ہوتے ہیں، یہاں پر ان سے بھی معلوم کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے پورا استفادہ کریں گے. جی آپ یہاں پر اس زاویے سے کہ سرکار دو عالم کی ذات رحمت اور رافت ہے پوری کائنات کے لیے، یہاں پہ آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
جیسا کہ مولانا نے بیان کیا، بہت ہی بہترین بیان کیا، رحمت اور رافت میں کیا فرق ہے. بہرحال آج بہت ہی اہم مسئلہ ہمارے سامنے حل ہوا. سوال یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف مومنین کے لیے رحمت ہیں، یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور استدلال قرآن سے یا اس طرح سے ہو سکتا ہے؟
جی شکریہ.
جی وہ آیت جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ آیت بھی اسی مسئلے سے مربوط تھی. تو وہ آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ اے لوگوں تمہاری طرف ایک ایسے رسول آئے ہیں کہ جو من انفسکم، یعنی آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ تمہاری ذات میں سے ہیں. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ منکم، تمہاری قوم سے ہیں یا تم لوگوں کے درمیان سے، یہ نہیں کہا جا رہا. من انفسکم، یہ جو من انفسکم کا لفظ آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ پیغمبر کی رحمت کی طرف اشارہ کیا جائے، پیغمبر کی محبت کی طرف اشارہ کیا جائے، کہ پیغمبر اس قدر محبت کرتے تھے اپنی امت سے کہ وہ اس مقام پہ تھے کہ وہ آپ کے درمیان سے نہیں تھے، آپ کی ذات اور آپ کے نفس میں سے ان کو کان و شمار کیا گیا. کیونکہ انسان اپنی نفس کی بنسبت سب سے زیادہ محبت کرتا ہے.
بے شک.
عزیز علیہ ما عنتم، پیغمبر کے اوپر سخت تھا، سخت ہے وہ چیز کہ جو تمہیں اذیت پہنچا رہی ہے.
جی
کوئی بھی چیز جو ایک امت پیغمبر کی امت میں سے جو لوگ بھی ہیں ان کی طرف کوئی نقصان اگر پہنچ رہا ہے, ان کی طرف کوئی پریشانی اگر پہنچ رہی ہے, تو پیغمبر اس مسئلے پر عزیز ہونا لے, یعنی اس کے اوپر ان کو سختی محسوس ہو رہی ہے, بہت جی پریشان ہو رہے ہیں. مختلف آیات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ,
جی
اے پیغمبر قریب ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں کس چیز پر, کہ یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آ رہے ہیں.
جی
یعنی پیغمبر اس قدر اس بات پر مصر تھے, انسسٹ کرتے تھے کہ لوگ مومن ہو جائیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اگر یہ مومن نہیں ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے,
جی
اور یہ چیز پیغمبر نہیں چاہ رہے تھے. آگے آیت میں اس طریقے سے شاہد ہے حریصن علیکم, یعنی پیغمبر آپ کے لیے حریص ہیں. حریص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو انسسٹ کرتا ہے ایک چیز کو بار بار چاہتا ہے.
جی
یہاں پر نہیں کہا گیا ہے کہ پیغمبر کس چیز پر حریص تھے, کس چیز کو چاہ رہے تھے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر آپ کے ایمان کو چاہ رہے تھے, پیغمبر آپ کی ہدایت کو چاہ رہے تھے. عربی میں کہتے ہیں کہ جہاں پر متعلق حذف کر دیا جائے تو وہاں پر عمومیت سمجھ میں آتی ہے. جی عربی کے اندر, عربی لٹریچر کے لحاظ سے یہ قاعدہ ہے. تو یہاں پر حریص علیکم علا کو حذف کر دیا ہے.
جی
کس چیز کی بنسبت وہ حریص تھے, تاکہ آپ کو بتائیں کہ دیکھیے پیغمبر آپ کی بنسبت تمام خوبیوں کے لیے, تمام اچھائیوں کے لیے پیغمبر حریص تھے. اب وہ پہلو آتا ہے کہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ, کہ آیت کے اندر آیا کہ مؤمنین کے بنسبت پیغمبر رؤوف تھے, رحیم تھے.
جی
دیکھیے یہاں پر ہم اشارہ کر سکتے ہیں اس بات پر کہ جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں,
بے شک
اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں, مظہر الہی ہیں, مظہر صفات الہی ہیں. تو اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ پیغمبر کی ذات کیا ہے, کیا وہ صرف مؤمنین کے بنسبت رحیم ہیں یا وہ صرف کافرین کی بنسبت ہیں یا دونوں کی طرف رحیم اور رحیم ہیں, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے.
جی
کیا اللہ تعالیٰ صرف مؤمنین کے بنسبت رحیم ہے یا وہ رحمان بھی ہے.
جی
ہم کیا پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پروردگار رحیم بھی ہے, یعنی رحیم کچھ خاص لوگوں کی بنسبت ہے اور رحمان بھی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر کچھ خاص لوگ ہیں وہ زیادہ آگے آ رہے ہیں, وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں, تو عدل کا تقاضا یہ کہ جو زیادہ محنت کر رہا ہے اس کو زیادہ دیا جائے.
ظاہر سی بات ہے یہاں پر آپ نے جس پوائنٹ پر لا کے بات کو روکا ہے اور یہ گفتگو بہت اچھی ہے, میں چاہوں گا کہ یہاں پر آگے آپ کی اجازت ہے ایک بریک لے لوں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. ناظرین یہاں پر گفتگو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت کے حوالے سے, گفتگو جاری ہے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور رافت کے حوالے سے. یہاں پر جو آپ نے ابھی بریک سے پہلے ایک اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ جو سوال تھا ان کا ہمارے برادر عزیز کا کہ کیا سرکار دو عالم کی رحمت مخصوص ہے مومنین سے یا دوسرے لوگوں سے بھی یہاں پر ان کی رحمت کو وسعت دی جا سکتی ہے, تو اس گفتگو کو آپ لے کر چلے تھے, میں چاہوں گا کہ اسی گفتگو کو آپ کنٹینیو کریں.
جی میں یہاں پر یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی رحمت صرف مخصوص ہے مؤمنین کی بنسبت یا مؤمنین سے ہٹ کر دوسروں کی بنسبت بھی رحمت جاری ہے, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کے نمائندے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو بھیجتے ہیں اپنی طرف سے نمائندگی میں تو آپ اس کو اختیار دے کے بھیجتے ہیں, جتنا آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے اتنا آپ اس شخص کو اختیار دے کے بھیجتے ہیں. یہاں پر جب رابطے پیغمبر اور اللہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک ایسا رابطہ ہے کہ پیغمبر مظہر صفات الہی ہیں,
بے شک
جو صفات اللہ کی ہیں اسی کے وہ مظہر ہیں. جب ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم پاتے ہیں کہ وہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے.
جی
رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس کا رحم, جس کی مہربانی عمومی ہے.
جی
یا ہم دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو دو قسمت میں تقسیم کر دیا.
جی
کچھ رحمتیں رحمت تکوینی ہیں, کچھ رحمتیں رحمت تشریعی ہیں. آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں, من عمل خیر, جس نے بھی اچھا کام کیا اس کو اس کی جزا ملتی ہے.
جی
ٹھیک ہے, جس نے برا کام کیا اس کو جزا اس کی سزا ملتی ہے.
جی
تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تشریعی طور پر جزا و سزا دیتا ہے انسان کو. یہ کس عالم میں ہے؟ عالم اختیار میں ہے, جہاں پر آپ اپنے اختیار سے جا کر ایک اچھا کام کرتے ہیں, ایک فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں, کسی کی مدد کر دیتے ہیں, اپنے والدین کی بنسبت اچھا برتاؤ کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہ یہ عالم تشریع ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دیتا ہے. اگر کوئی کسی کے حقوق کی کو پامال کر دیتا ہے، کسی کو اذیت کرتا ہے، تو اس کو سزا ملتی ہے. لیکن ایک عالم عالم تکوین ہے، عالم تکوین کسی سے مخصوص نہیں ہے. اگر ایک انسان بیج بو رہا ہے، اس میں سے درخت نکل رہا ہے، تو یہ صرف مومنین سے مخصوص نہیں ہے.
جی
اگر ایک انسان مثال کے طور پہ فرض کیجئے دنیا میں جو پھل ہیں اس سے استفادہ کر رہا ہے، جب ہوا چلتی ہے، بارش آتی ہے، یا اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟
بے شک.
تو یہ کسی خاص شخص سے تو مخصوص نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کیونکہ مخصوص نہیں ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ صرف مؤمنین سے مخصوص ہو، وہ ایسا نہیں ہے. تو نظام جو عالم تکوین ہے وہ کسی خاص مؤمن سے، کسی خاص مسلم سے مخصوص نہیں ہے. لہٰذا پیغمبر کی ذات بھی ایسی ذات ہے کہ جو کسی خاص شخص سے، کسی خاص انسان سے مخصوص نہیں ہے. لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر جو مؤمن ہے، جس نے ایک قدم آگے رکھا ہے، جس نے آ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو انتخاب کیا ہے، جس نے آ کر اللہ کی شریعت پر عمل کیا ہے، جس نے آ کر مومنین کے ساتھ اچھا برتاؤ دکھایا ہے، جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ دکھایا ہے، اس کی بنسبت پیغمبر کی توجہ زیادہ رہے.
یعنی اس کو عدل کا تقاضا دیے گئے.
جی آپ فرض کیجئے آپ ایک کلاس میں ٹیچر ہیں، آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ ہے وہ ہر دن آپ کے لیے ہوم ورک کر کے لے کے آتا ہے، اور ایک بچہ ہے وہ ہوم ورک کر کے نہیں لے کے آتا ہے. وہ ہوم ورک جو کر کے لے کے آ رہا ہے وہ مومن کی مثال ہے، جو کر کے نہیں لے کے آ رہا ہے وہ کافر کی مثال ہے. تو آپ بتائیے کیا آپ انصاف سے کوئی ایسا ٹیچر ملتا ہے کہ جو سب کی بنسبت ایک ہی طریقے سے برتاؤ کرے؟
عدل
وہ ٹیچر نہیں ہے پھر. تو لہٰذا عدل کا تقاضا یہ کہ پیغمبر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ مؤمنین کے لیے خاص طور پہ رحیم رہے. رحیم کی جو صفت ہے وہ خاص ہے، اللہ کے لیے بھی ایسا ہی ہے اور پیغمبر کے لیے بھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر دوسروں کی بنسبت ایک دم کوئی اپنا رحم مہربانی نہ دکھائیں. ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر تشریف فرما ہے، آگے سے کسی یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، پیغمبر فوراً جیسے دیکھتے ہیں کہ جنازہ جا رہا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں احترام میں. لوگ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، وہ تو یہودی تھا، وہ مسلمان تو نہیں تھا جو آپ اس کا احترام کر رہے ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ وہ انسان تو تھا.
جی
تو لہٰذا پیغمبر درس انسانیت دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر سامنے والا انسان ہے، مؤمن کی شرط نہیں ہے یہاں پر، انسان ہے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ احترام کریں. کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں، پیغمبر عیادت کے لیے جاتے تھے جب کوئی مریض رہتا تھا، چاہے وہ مسیحی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو.
جی
یہ اس طریقے کی مثالیں ہم لوگ کو بہت.
یقیناً جیسا کہ آپ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ پیغمبر کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ امتیازات کے ساتھ جو رحمت کے قائل ہے وہ مومنین کے لیے، ورنہ جو ہے وہ رحمت باران ہے، رحمت خود ذات سرکار دو عالم. جیسا کہ آپ نے ایک یہودی کی مثال دی اور ایک مسیحی کی مثال دی. اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ یہاں پر مظاہر رحمت سرکار دو عالم کے جو یہاں پر ایک عمومی آپ نے مثال دی، تو کیا یہاں پر آپ نے خاص طور سے بھی کوئی مظہر ہے آپ کی زندگی کا جو مومنین کے حوالے سے ہو امتیازات کے ساتھ؟
جی مؤمنین کے بنسبت بہت ہی خاص رحمت کے لیے رحمت کا مظاہرہ کیا ہے پیغمبر نے. مثال کے طور پہ پیغمبر نے اپنی ہمسران کی بنسبت، جو ازواج النبی ہیں ان کی بنسبت جو احترام دکھایا ہے. آپ دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی زندگی گزری ہے، لیکن اس کے باوجود جب جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے بعد تک کہ آپ جہاں پر بھی موقع ملتا ہے جناب خدیجہ کی بات کو سامنے لے کے آتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دکھائیں میرا احترام ان کی بنسبت کیا تھا، تاکہ دکھائیں میری یعنی یہ رحمت کا مظہر کیا ہے. یا مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر بچوں کی بنسبت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی بنسبت دیکھیے کتنے مظاہر رحمت وہاں پہ دکھائی پڑتے ہیں. کہ اگر آپ جو ہیں کسی نماز کے درمیان آ گئے ہیں، ایک واقعہ ملتا ہے کہ کسی پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز کے درمیان ایک دم سے ایک بچے کی آواز آتی ہے رونے کی.
جی
تو پیغمبر ایک دم سے اپنی نماز کو زیادہ تیز کر کے نماز جلدی ختم کر دیتے ہیں.
جی
یعنی ظاہر سی بات ہے جو اعمال ہیں وہ پورے کیے ہیں، لیکن اس کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصحاب فوراً اعتراض کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے نماز اتنی جلدی کیوں ختم کر دی؟ تو پیغمبر پلٹ کے کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس بچے کی سوراخ، اس کا سوراخ کا لفظ ہوتا ہے عربی میں چیخنے کے، سواد سے سوراخ ہے، تو کیا تم نے وہ آواز نہیں سنی کہ جو بچہ رو رہا تھا؟
جی
یعنی بچے کا رونا، ظاہر سی بات ہے جب نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر تو بچہ ایک مسلمان کا بچہ ہے، تو یہ اپنے مؤمنین کی بنسبت یہ رحمت کا مظہر ہے.
بے شک
تو ایک بچے کا رونا اتنا اثر انداز ہے پیغمبر کی ذات پر کہ وہ اپنی نماز کو تیزی سے ختم کیے دے رہے ہیں.
جی
تو لہٰذا یہ مظہر ہے اس چیز کا کہ پیغمبر اپنی رحمت کو عام میں، عزیز کے سامنے والا مسلمان ہو مؤمن ہو یا حتیٰ جو کافر ہیں ان کی بنسبت پیغمبر نے اپنی رحمت دکھائی.
جی بے شک آپ نے دونوں طرف اشارہ کیا کہ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافرین کے لیے بھی یا مومنین کے لیے دونوں کے لیے رحمت ہے. وہ امتیازات کے ساتھ جو آپ نے اشارہ فرمایا اس کی الگ بات ہے. یہاں پر ہم چلیں گے, دیکھیں گے ہمارے حاضرین جو یہاں پر تشریف فرمائے بزرگان, دیکھیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اور یہ یہاں پر آپ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے کہ ذات سرکار دو عالم رحمت ہے عالمین کے لیے اور مومنین کے لیے, خاص طور سے یہاں پر آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفات مظہر پروردگار عالم ہے, چونکہ پروردگار عالم رحمان ہے, عمومیت ہے اس صفت میں, اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمان ہے, عمومیت ہے اس صفت میں, پھر کیوں دین اسلام میں اتنی جنگی ہوئی, اس کا مقصد اور مفہوم کیا ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے جو ابھی آپ نے پچھلی گفتگو تھی بالکل اسی پر انہوں نے سوال کر دیا کہ جو رحمت ہے پوری کائنات کے لیے, اس کے ہاتھوں میں شمشیر کیسے آ گئی؟
بہت ہی اچھا پہلو ہے. بہرحال اس وقت ہم لوگ کافی اس دنیا میں ویسٹرن میڈیا کے ذریعے سے جو پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں
جی,
کہ سب لوگ نئی نئی فلمیں بنا رہے ہیں, نئے نئے کارٹونز بنائے جا رہے ہیں معاذ اللہ, کہ جس کے اندر پیغمبر کی ذات کی بنسبت اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور جی, خاص طور سے پیغمبر کے اس پہلو کی طرف کہ پیغمبر نے بہت سی جنگوں میں شرکت کی
جی,
تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اس پہ اعتراضات ہو رہے ہیں. تو بہت اچھا پہلو ہے, آپ نے اس پہ سوال کر لیا ہے. دیکھیے ہم لوگ کو بہت ہی کہہ سکتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ خود اپنی زندگی میں کیا برتاؤ اپناتے ہیں
جی,
کیونکہ انسان کی ایک کچھ سیرتیں ہوتی ہیں, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمومی ہیں, کچھ فطرت میں انسان کے لکھا ہوا ہے. انسان کی فطرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے, اگر انسان کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے, تو انسان اپنا دفاع کرتا ہے
جی,
اپنا ڈیفینس کرتا ہے. آپ فرض کیجیے آپ نے گھر پہ رہ رہے ہیں, آپ کے گھر میں ایک دم سے کوئی شخص آتا ہے اور آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ پیسے دیجئے مثال کے طور پہ, یا آپ نے گھر میں رہ رہے ہیں آپ کے فیملی ممبرز کے اوپر کوئی آ کر حملہ کر دیتا ہے
جی,
تو آپ انصاف سے بتائیے, اگر آپ دنیا کے سب سے رحیم ترین شخص بھی کیوں نہ ہو, آپ اٹھ کر اپنا دفاع نہیں کریں گے؟
بے شک.
یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے, جب انسان کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے, جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آ پہنچتی ہے, تو انسان اس سے دفاع کرتا ہے, ڈیفینس کرتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین اسلام کو لانے کے بعد مسلمانوں کو ایک فیملی کی طرح بنا کے رکھا ہے
جی.
اب پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی میری بنسبت کچھ کہہ رہا ہے تو ہم سے مطلب ہے, لیکن مسلمانوں پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے, ان کا کہیں پر کوئی نقصان ہوا جا رہا ہے, تو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. نہیں, پوری ایک فیملی ہے
جی.
جب ایک پوری فیملی ہے, ایک خانوادہ ہے, تو اس کی بنسبت جو بھی مشکل پیش آئے گی, کوئی بھی اس کے اوپر حملہ کرے گا, کوئی اگر اس پہ اعتراض کرے گا, تو پیغمبر اپنی فیملی ممبر کی طرح اس سے آ کر دفاع کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں جب شروع ہوئی ہیں, آپ مکے کا زمانہ دیکھیے, ہر طریقے سے پیغمبر کے اوپر اعتراض ہے, پیغمبر کے اوپر ہر طریقے سے لوگ اذیت و آزار پہنچا رہے ہیں, مسلمانوں کی بنسبت اذیت و آزار پہنچا رہے ہیں. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی جو جنگیں ہیں وہ, اس میں بہت سی جنگیں تو ایسی ہیں کہ جس کے اندر پیغمبر بالکل جنگ کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں
جی.
اب سامنے سے لشکر جو ہے وہ پوری آمادگی کے ساتھ, پوری اپنے آپ کو تیار کر کے, اسلحوں کے ساتھ پورا ایک بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے
جی.
اب اگر پیغمبر آگے بڑھ کر اپنا دفاع نہیں کریں گے تو اس کو بے وقوفی کہا جائے گا معاذ اللہ. یعنی اگر انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے میری طرف مجھے مارنے کے لیے, تو ایک عاقل انسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنا دفاع کرے
جی.
آپ اپنے گھر میں دفاع کریں گے تو وہیں پر آپ جو ہیں ایک دم سے ختم ہو جائیں گے, آپ کے اوپر کتنا نقصان وارد ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بجائے اپنے آپ کو پریپئر کر آپ آگے جائیے اور میدان میں جا کر اس کے لیے لڑیے
جی.
کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بہرحال سامنے والے نے شروع کیا ہے اور پیغمبر نے جا کے دفاع کیا ہے, کچھ جنگیں ایسی ہیں جو شروع کرنے والے تھے, یعنی یقینی طور پہ معلوم تھا, آثار ایسے دکھائی پڑ رہے تھے کہ سامنے والے نے جنگ شروع کر دی. تو اب جب جنگ شروع کر دی ہے, اس نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے, تو اب اگر ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے اور اس تک کے اس کی تیاری میں خلل وارد نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا
جی.
اور کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مثال کے طور پہ پیغمبر نے کسی کے ساتھ پیمان کوئی باندھا, کوئی ایک آپس میں اگریمنٹ ہوا, اور اس اگریمنٹ کو آگے سامنے والے نے اس کو رد کر دیا, اس کے اوپر عمل نہیں کیا, تو یہاں پر اس کے نتیجے میں ایک توبیخ کی گئی ہے
جی.
لیکن اس کے باوجود ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں, یعنی جنگیں ہوئی ہیں لیکن جنگوں کے اندر ہم اگر جا کر پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں, مثال کے طور پہ تاریخ میں ملتا ہے ابو البختری کر کے ایک شخص ہے, پیغمبر کہتے ہیں اگر کسی نے اس کو دیکھا جنگ میں تو اس کو قتل نہ کیا جائے
جی.
کیونکہ وہ شخص ایسا ہے کہ جو کسی پر حملہ نہیں کرتا ہے, یعنی جنگ ہو رہی ہے لیکن پیغمبر توصیہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا. جنگ ہو رہی ہے لیکن پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں دیکھو کوئی اسیر اگر پکڑ کے لے کے آئے تو اس اسیر پر ظلم نہ کرے.
جی
ہم لوگ سنا کرتے ہیں محرم میں آپ یہ بات سنتے ہیں کہ جنگ کے بعد اسیروں کو پکڑ کے لایا گیا اور اسیروں پر کسی نے ظلم کر دیا تو پیغمبر نے آ کے باقاعدہ اس کی توبیق کی.
جی
کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم نے اسیروں پر ظلم کیا. ہم اس کے باوجود یہ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد, یعنی وہ مکہ کے جس نے پیغمبر کی ذات پر مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا ہے,
جی
لیکن فتح مکہ کے بعد پیغمبر آ کے کہتے ہیں الیوم یوم المرحمہ,
سبحان اللہ,
کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس پہ ہم رحمت اپنی ہم نچھاور کریں گے, ہم اپنی رحمت دکھائیں گے.
جی
یعنی اتنے ظلم کے بعد تقاضا ہی ہوتا ہے کہ عاقل انسان آ کر جو ہے آ کر مقابلہ کرے, لیکن یہاں پر پیغمبر رحمت کو آ کر مقدم کرتے ہیں, کہتے ہیں میری رحمت کا تقاضا یہ کہ آج سب کو بخش دیا جائے.
سبحان اللہ, بہترین گفتگو تھی آپ کی, اور یہاں پر یقیناً اگر آج کی دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کو نتیجہ مل جائے گا کہ ذات سرکار دو عالم کتنی رؤوف اور رحیم تھی اس پوری کائنات کی انسانیت کے لیے. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہترین معلومات ہمارے ناظرین کے حوالے کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پر شرکت فرما کر اس مجلس کو زینت بخشی اور اپنے سوالات کے ذریعے سے بھی ہمارے ناظرین کو کے جوابات سے آگاہی عنایت کی. یقیناً اگر ہماری زندگی میں ہم سوچیں کہ اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں کہ ساری دنیا ہمیں اپنا ماننے لگے جیسا سرکار دو عالم نے کیا تھا, ویسا اگر ہم ان کی سیرت میں اپنی سیرت کو ڈھال دیں تو یقیناً ہم کامیاب ہوگے, جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ, اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.